الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على سب سے پہلے آپ تمام برادران بزرگوں کی خدمت میں میلاد منجی انسانیت یادگار انبیاء و مرسلین ائمہ اطہار بقیۃ اللہ فی الارضین کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. یقیناً ہم سب خوش ہے کہ وہ ہستی جس کی آمد کی خبر سارے انبیاء نے سارے ائمہ اطہار نے دی ہے اور مقصد تخلیق بشریت جو عبادت خدا عبودیت خدا ہے وہ آپ کے زمانے میں عملی ہوگا. دین حق پوری روئے زمین پر چھا جائے گا. جو وعدہ قرآن ہے وہ صرف آپ ہی کے زمانے میں عملی ہوگا, اس سے پہلا کبھی عملی ہوا ہے اور نہ عملی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. صرف ہماری احادیث بتاتی ہے کہ آپ کے زمانے میں یہ قرآنی وعدے انبیاء کا وعدہ ائمہ کا وعدہ عملی ہو جائے گا. ہمارے برادر نے موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ امام کے ظہور آیا علامات پر موقوف ہے یا شرائط پر. علامات کم و زیاد کافی علامتیں بتائی گئی ہے, 250 تک علامتیں آپ کی ظہور کے لیے بتائی گئی ہے, جن میں سے 5 کو حتمی علامت کہتے ہیں. حتمی یقینی علامات 5. لیکن ان علامات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور وہ علامات ظاہر ہو جائے, ان علامات کے ظاہر ہونے تک ہم مطمئن رہے کہ امام نہیں آئیں گے. نعوذ باللہ, یہ نامناسب لفظ تھا, لیکن امام کی اس طریقے سے تصویر پیش کرتے ہیں کہ گویا امام آ کر سب کے قتل عام کریں گے, اس لیے ورنہ ہمیں پریشان رہنا چاہیے امام کے عدم ظہور پر, امام کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہنا چاہیے. تمام در بدر یہ بدبختی, یہ انسان جانور سے پستر ہونا, یہ ظلم و ستم, یہ جہل, یہ سب کچھ امام کے سایہ رحمت سے ابھی ہم دور ہیں. اگرچہ صوفی سے دور نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین فیض الہی کا لائق نہ ہوتا, رحمت خدا کا لائق شائستہ یہ زمین نہ ہوتی. جس طرح سے پھولوں کو پانی دینے کے لیے کانٹوں کو بھی پانی دیا جاتا ہے, اسی طرح سے اسی ہستی کے بدولت یہ عالم رزق پا رہا ہے, جس طرح سے ہماری احادیث میں ہے, دعاؤں میں ہے. لیکن آپ کے ظہور کے بعد جو حالات میں بہتری آئے گی, یقیناً اس کا موازنہ نہیں کر سکتے ان حالات کے ساتھ جو آپ کے ظہور سے پہلے تھے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے, آپ جانتے ہیں کسی وقت امام ظاہر ہو سکتے ہیں. دو اہم مسئلہ ہے, ایک آپ کا ظہور, دوسرا قیامت. دونوں کے بارے میں دین کہتا ہے کسی وقت بھی قیامت ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی قیامت برپا ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی امام ظاہر ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے بھی برپا ہونے کی نشانیاں بتائی گئی ہے اور آپ کے ظہور کی بھی نشانیاں بتائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی کہا گیا ہے اور یہ یقینی ہے کہ کسی وقت بھی قیامت، کسی وقت بھی آپ کا ظہور ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے یہ فرمایا ہے کہ اگر قیامت ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، تو بھی اسی دن آپ ظاہر ہو جائیں گے اور خدا اس قیامت کے دن کو اتنا لمبا کریں گے کہ آپ آ کر جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے اس وعدہ کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے. قیامت کے دن کے بارے میں ہے نا، 50,000 سال قیامت کے دن کی مدت ہے. تو حدیث کہتی ہے کہ خدا اس دن کو اتنا طولانی بنائے گا کہ امام تشریف لائیں گے اور جو کچھ پیغمبر نے، ائمہ نے وعدہ کیا، اس وعدے پر عمل کریں گے، انسانوں کو سیدھا راستے پر چلائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامتیں صرف پہچاننے کے ذریعے، پہچاننے کی علامتیں ہیں. امام زمانہ اور باقی ائمہ کے درمیان ایک بنیادی فرق، البتہ کئی فروقات ہیں، لیکن ایک اہم بنیادی فرق یہ ہے، باقی ائمہ پیغمبر کے بعد علی آئے، غدیر کے دن اٹھا کر دکھایا، مولا کے بعد امام حسن آئے، آپ نے نشاندہی کی، امام حسن کے بعد امام حسین آئے، خود مولا نے بھی، پیغمبر نے بھی فرمایا تھا امام حسن کے بعد امام حسین، یعنی اس طریقے سے، یعنی اس طریقے سے صریح الفاظ میں بیان کیا تھا، نشاندہی کی تھی، کوئی مشکل نہیں تھا. 12ویں امام تک، جب 12ویں امام پردہ غیب میں جا رہے تھے تو امام حسن عسکری نے زبان سے بھی فرمایا تھا، بہت سن کو آپ کی زیارت کرائی تھی اور بہت سن کو علامتیں بتائی تھی، لیکن اسی وقت کی علامتیں کہ آپ جب سفر سے آئیں گے جو ہستی تم سے جو خمس لایا وہ مانگے، جو خطوط لایا اس کو بتائے، خمس کے مقدار کو بتائے، تمہارے بتانے سے پہلے وہی میرا جانشین ہے نا، مختلف انداز میں. لیکن وہ افراد تو ابھی نہیں ہیں، ابھی ہم لوگ ہیں. اگر ہمارے زمانے میں ظاہر ہو جائے، اگر بعد میں ظاہر ہو جائے، دوسرے لوگ ہوں گے جو ہم جیسے ہیں. امام کی معرفت پہچاننے کے کوئی ذریعہ چاہیے کہ یہ تو کتنے مدعی آئے ہیں مہدویت کے، سنیوں کے درمیان بہت آئے ہیں، شیعوں کے درمیان تقریباً کوئی نہیں آیا، صرف باب بہا آیا تھا ایران میں، ابتدا میں کہا ہم لوگوں کو امام کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے کہتے تھے، کچھ پاکستان کے کچھ علاقوں میں انہوں نے شروع وہی سے کیا، ہم آپ کو امام کے ساتھ ملاقات کراتے ہیں. پھر دیکھا کچھ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، ظاہر ہے یہاں پر انگلینڈ کے سازش عناصر تھے، انگلینڈ کے دور تھا، یعنی عالم اسلام کے اندر ان کی سازشیں شروع ہوئی تھی، تو کچھ سمجھدار لوگ بھی ساتھ دے رہے تھے جو پٹھو تھے، پیسے بھی بٹ رہا تھا. تو کہا کہ ہم امام کے ساتھ آپ کو ملا سکتے. آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کچھ لوگ مانتے ہیں، کہا کہ میں خود امام ہوں. پھر دیکھا لوگ بیوقوف زیادہ ہے، تو کہا کہ میں پیغمبر ہوں. پھر دیکھا کہ مزید لوگ ماننے کے لیے تیار ہے، کہا میں خدا ہوں. تو ایران کے بادشاہ، جو اس زمانے کے بادشاہ تھا، ناصر الدین شاہ، اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا، پھر علماء کے فتویٰ سے اس کو پھانسی لگائی. تو جیل میں ڈال دیا تو جیل میں لکھا کہ میں وہ اللہ ہوں جو تنہا ہوں اور جیل میں ہوں. اور پھر علماء کے سامنے لایا، اس پر مقدمہ چلا، اس سے پوچھا بھائی تم خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا عربی گرامر بھی غلط ہے، جو کچھ آیات تم نے لکھی ہے اس کے گرامر تک غلط ہے، فصاحت بلاغت کی بات تو چھوڑ دو، تو کہا کہ میں نے گرامر کو ختم کیا ہے، اب گرامر پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ وہ پھانسی دیا گیا، لیکن ان کا مرکز اسرائیل میں ہے. اب جانتے ہیں کہ اس کے راز سب کے لیے واضح ہے، عالم اسلام میں سازش کرنے والے یہی لوگ ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ میں بہت شاذ ایسا پیش آیا، لیکن اہل سنت میں کثرت کے ساتھ مہدویت کے دعوے کرنے والے آ گئے. تو ایک معیار ہونا چاہیے، وہی یہی علائم ہے، شیعہ سنی دونوں کے پاس ہے کہ پانچ علائم ہے، تعداد میں کچھ فرق ہے، اختلاف ہے، لیکن یہ پانچ شیعوں کے درمیان مسلم علائم ہے. جو حتمی ہے یہ ہے کہ آسمان پر آواز بلند ہونا کہ فرزند پیغمبر فرزند فاطمہ نے قیام کیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، یہ آواز بلند ہونا. پھر سفیانی کا نکلنا اور لشکر سفیانی مکہ و مدینہ کے درمیان زمین میں دھنس جانا، اور یمانی یمن والا کا قیام اور اس کی شہادت. یہ علامتیں، پانچ علامت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آفتاب آیا، دلیل آفتاب. ہر نبی اپنے ساتھ ایسی نشانیاں لے کر آتے، سابقہ نبی نے نہیں بتایا، بعد والا نبی کی نشانیاں کیا ہے، لیکن خود نبی اپنے ساتھ معجزے لے کر آتے تھے، وہ معجزہ دلیل ہوتے ہیں اس نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. تو امام یہ پانچ چیزیں پہلے کی ہے کہ امام کے تشریف آوری سے پہلے یا تشریف آوری کے دوران امام کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے. لیکن خود امام جب ظاہر ہوں گے، لوگ دلیل مانگیں گے، تو خود امام کے پاس مضبوط ترین معجزے اور دلائل ہے. تو عرض کہ یہ کسی ایک آن میں بھی ہو سکتا ہے. خلاصہ امام کب آئیں گے؟ کل ہو سکتا ہے. بس امام کے ظہور علائم پر موقوف نہیں ہے، علائم خود بخود، علامات ظہور خود بخود کیا ہوگا، وجود میں آئیں گے. اور حدیث میں ہے کہ خدا الہام کرے گا قلب امام پر جس وقت ظہور کا موقع ہو جاتا ہے، اور امام ظہور فرمائیں گے، خانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے. اسی لیے یہ لوگ کبھی ڈر رہے ہیں کہ ہم زمین ہموار کرنے والوں کے ساتھ لڑیں گے. تو عرض یہ ہے، لیکن حقیقت میں امام منتظر ہے حالات سازگار ہونے کے لیے. پانچویں معصوم سے کسی نے عرض کیا، مولا امام کب تشریف لائیں گے؟ میں نے سنا ہے جب امام آئیں گے کسی خون خرابے کے بغیر، کسی مشکل کے بغیر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پوری دنیا فتح ہو جائے گی. امام نے فرمایا نہیں، خون بہیں گے، پسینے گریں گے، یعنی قربانیوں کی ضرورت ہے، محنتوں کی ضرورت ہے، اس کے بعد امام کامیاب ہو جائیں گے. اگر ایسے ہی ہونا تھا تو پیغمبر خدا زیادہ شائستہ تھے، پیغمبر خدا خدا کا نبی، افضل اولین و آخرین ہے، امام زمان، اسی نبی کی شریعت اور سنت کو زندہ کریں گے اور نافذ کریں گے. یہ یاد رکھے،
محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد.
پیغمبر کے زمانے میں دین کامل ہوا تھا، پیغمبر کے زمانے میں دین کامل ہوا، امام زمانے کے زمانے میں انسان کامل ہو جائے گا، انسانی معاشرہ کمال تک پہنچ جائے گا. ظاہر دین کامل ہونے کے لیے کامل نبی کی ضرورت تھی اور کامل جانشینوں کی ضرورت تھی، لیکن انسان کو کامل کرنے کے لیے کافی کام کی ضرورت ہے کہ سارے انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ پیغام امامت کو لے سکے. آپ پہلی کلاس کے بچے کو لے جا کر پی ایچ ڈی کی کلاس میں بٹھائے، کہ جتنے بھی سننے کی کوشش کرے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اپنے اندر وہ شائستگی وجود میں لانے کی ضرورت ہے. تو بعض وقت کہا کہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی, امام آئیں گے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. البتہ یہ یاد رکھے, خیال رکھے کہ روایات میں نہیں فرمایا پہلا زمین بھر جائے گی, زمین کے بھر جانے کے بعد امام آ کر عدل و انصاف سے بھر دیں گے. حدیث یہ ہے, یملؤ الارض قسطا وعدلا بعدما ملعت ملعت ظلما وجورا, زمین کو بھر دیں گے عدل و انصاف سے, بعد کہ میں من خود غلط پڑھا, کما ملعت ظلما وجورا, زمین کو بھر دیں گے عدل و انصاف سے جس طرح سے یہ زمین بری ہوئی ہے. کس سے؟ ظلم و ستم سے. زمین شروع سے تقریباً آپ کہہ سکتے ظلم و ستم سے بری ہوئی ہے. سارے تاریخ کو دیکھیے, انسانی معاشرہ کی اکثریت ہر جگہ وہی ظلم و ستم ہی نظر آتا ہے. یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے, حضرت نوح کے زمانے سے لے کر آئیے اب تک, خود پیغمبر خدا کے زمانے میں چھوٹی سی زمین, چھوٹا سا علاقہ پیغمبر کے اختیار میں تھا, باقی میں تو روم ایران دنیا کی سپر طاقتوں کی حکومت تھی. تو مطلب یہ ہے کہ زمین تو پہلے بھی بھری ہوئی تھی ظلم و ستم سے, امام کے زمانے تک یہی سلسلہ رہے گا, امام پھر اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ زمین, وہ امام جو ظلم کی وجہ سے پردہ غیب میں گئے, اگر ظلم نہ ہوتا امام نہ باقی ائمہ شہید ہو جاتے نہ امام دوازدہم پردہ غیب میں جاتے, یہی نہیں, ظلم کی وجہ سے روایت کے مطابق پیغمبر کو بھی زہر دیا گیا, باقی ائمہ یا شہید ہو گئے یا زہر. تو ظلم کی وجہ سے پردہ غیب میں گئے, تو ظلم ہونے زیادہ ہونے سے دوبارہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے, مزید پردہ غیب میں جانا چاہیے. ظلم کی وجہ سے اگر آپ پردہ غیب میں گئے ہیں تو دنیا میں ظلم زیادہ ہو جائے تو مزید پردہ غیب میں جانا چاہیے. یہی ظلم ایک وقت باعث بنے پردہ غیب میں جانے کا, اور یہی ظلم ایک وقت باعث بنے پردہ غیب سے نکلنے کا, یہ معقول چیز نہیں ہے. بس اگرچہ روایت کثرت کے ساتھ ہے آپ کے ظہور کے قریب عالم کے حالات کیا ہو, کتنی بربریت درندگی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, خدا کے نام پر کتنے ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور بے ایمانی مفاسد برائیاں عام ہو رہی ہے. حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اگر ایک دن اس حد تک لوگ خراب ہو جائیں گے, گناہ نہ کر سکا, یہ اکثریت کی بات ہے, گناہ نہیں کر سکا تو وہ محزون ہو جائے گا کہ میں آج کچھ نہیں کر سکا. گناہ کے دیکھیں ہر جگہ آپ مسجد سے باہر نکلے پھر گناہوں کا مواقع کثرت کے ساتھ موجود. صرف نامحرم کو دیکھنا خود یہ تو مفت ہے نا, ٹی وی میں عجیب و غریب انداز میں جو عورتیں آتی ہیں, ایک جوان کے لیے ممکن ہے, بوڑھوں کے لیے جو پنشن ہو گئے ان کے لیے اتنا مسئلہ نہ ہو, لیکن جوان کے لیے اس کی طرف دیکھنا واقعاً جائز نہیں ہو سکتا. یعنی انسان میں وہ مسائل کی طرف توجہ دلائے, حالات اس حد تک خراب ہے بہت ہی سنبھالنا آسان نہیں ہے. تو ہمارے احادیث میں ہے نا, پل صراط پر چلنا کیا ہے, بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے, یعنی حق سمجھنا, حق کو باطل سے تمیز دینا, بال کو سمجھنے کی طرح اتنا باریکی ہے حق کو باطل سے کیا کرنا, تشخیص دینا, اور پھر حق پر چلنا تلوار کی دھار پر چلنے کے لیے. اسی دنیا میں یہی ہے, آخرت اسی دنیا کے باطن ہے, وہ تعبیر ہے کہ آپ دنیا میں اس طرح سے چلتے رہے ہیں تو آخرت میں بھی چل سکتے ہیں. دنیا میں اگر حق و باطل کو مکس کیا یا حق پر چلنا مشکل سمجھ کر چھوڑ دیا تو آخرت میں بھی اس پل پر نہیں چل سکیں گے. یہ آخرت دنیا کے باطن کا نام ہے, یعنی دنیا میں اپنی آخرت کو ہم بناتے ہیں نا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, لیکن فرق کیا ہے؟ پھر فرق یہ ہے کہ اس وقت بھی ظلم ہوتا تھا, لیکن لوگ صرف چند چیزوں کو ظلم سمجھتے تھے. مثلا علی جیسی شخصیت, یعنی علی کی شخصیت اس لیے پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر کے سامنے سب تھے نا, سب پیغمبر کے ساتھ تھے. علی کی جنگوں کو انہوں نے دیکھی ہے, قربانیوں کو دیکھی ہے, جو آیات نازل ہو, جو پیغمبر نے احادیث بیان کی ہے, اور نزدیک سے بھی علی کی ذات کو پہچاننے کا موقع ملا ہے. اس کے باوجود وہی سب سارے صحابہ ہے, علی پر سب بلان کے سلسلہ شروع ہوا بے نمازی ہونے کا. آپ خود دیکھیے یہ حالات ہے حقوق, یعنی جو جانتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ دھوکہ کھاتے ہیں. تو یہ ظلم اس زمانے میں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ظلم زیادہ سے زیادہ سامنے کسی کو پکڑ کر اس کی پٹائی کرے سمجھتے تھے ظلم ہے, جیل میں ڈال دیا سمجھتے تھے ظلم ہے. وہ بھی اپنے آپ کو, اگر مجھ کو میرے پیسے چھین لیا میں سمجھتا ہوں ظلم ہے, اگر اس کے پیسے چھین لیا میں سمجھتا ہوں چوری کا پیسہ ہوگا ٹھیک ہو گیا, اگر اس کو جیل میں ڈال دیا سمجھتا ہوں اس نے کوئی جرم کیا ہوگا. یعنی صرف اپنے اوپر جو ظلم ہوتا ہے, وہ بھی ظلم کس حد تک, مال کے لحاظ سے ظلم ہو جائے یا جسمانی ظلم ہو جائے یا جیل میں ڈال, انہیں کو ظلم سمجھتے, باقی کو ظلم ہی نہیں سمجھتے. ابھی جدید دور نے کچھ ترقی کی, مغربیوں نے, مغرب والوں نے تھوڑا سا عالمی ثقافت کو تبدیل کیا, انہوں نے کام کیا, یعنی انسانی فکر کو تبدیل کر سکتے ہیں. مثلا انہوں نے کیا کیا, کہا کہ اگر آزادی نہ ہو ملک میں حکومت, قدیم زمانے میں کیا, آپ پاکستان کی تاریخ کریے, مغلوں کی تاریخ پڑھیے, ظل اللہ پڑھتے تھے بادشاہوں کو, خدا کے سائے ہے. لیکن ابھی مغرب نے یہ فکر دی کہ یہ تو ظالم ہے, کہاں ظل اللہ ہے, عوام کے نمائندہ جانا چاہیے اوپر. مثلا ابھی میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں, مغرب نے پورے انسانوں کو یہ تصور دیا ہے آپ پر حکومت کرنے والے آپ کے نمائندہ ہونا چاہیے, ورنہ ظلم ہے. آپ کو مکمل آزادی ہونا چاہیے, مذہبی آزادی, پاکستان میں مذہبی آزادی تو مکمل ہے, دہشت گردوں کے ذریعے جو بھی ان کے عقیدے کا حامل نہ ہو اس کو مار دیتے ہیں, یہ دوسرے ہتھ کنڈے. ہمارے پاکستان میں اوپر سے تو آزادی ہے لیکن دوسرے ہتھ کنڈوں کے ذریعے اٹھا لیتے ہیں. تو عرض یہ ہے مذہبی آزادی, معیشت کی آزادی, اگرچہ سارے معیشت چند لوگوں کے ہاتھ میں, تو کچھ مغربیوں نے کچھ یہ سمجھایا ہے آزادی پسندیدہ چیز سے, حقوق انسانیت پسندیدہ ہے. تو اسی لیے آج کل جمہوریت کے لیے جنگ لڑتے ہیں, آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہیں, آزادی چھیننے والے حکمران کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں. ابھی ہمارے ملک میں موجودہ حکمرانوں کو مثلا کہتے بادشاہ ہے, مغل اعظم ہے, خلیفہ ہے. خلاصہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آزادی نہیں ہے, یہ ڈکٹیٹر کا نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں. لیکن قرآن نے 14 صدی پہلے کیا فرمایا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک عظیم ظلم ہے. اب مجھ سے پوچھے, میں شیعہ ہوں, آپ ظلم کی مثالیں دیں تو میں کہوں گا پیسہ چھیننے والا ظلم, موبائل چھیننے والا ظلم کرتا ہے, گولی مارنے والا ظلم کرتا ہے, مشرک نہیں کیسے ہو سکتا. ٹرمپ کو ہم ظالم کیسے کہیں گے؟ چلو ابھی ٹرمپ تھوڑا سا, خود امریکہ والے بھی اختلاف کر رہے اس پر, دوسرے مغرب کے کافر یا مشرک اس کو ظالم کیسے کہیں گے؟ یعنی قرآن نے اس وقت شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا. ابھی مسلمان کسی بھی مسلمان سے پوچھو ظالم کی مثال تو وہ کافر مشرک کو نہیں کہے گا. یعنی ہمارا فکر ابھی تک قرآنی نہیں ہوا ہے, اسلامی نہیں ہوا ہے. تو جب شعور بڑھ جائے گا سمجھ میں آئے کہ ظلم صرف پیسے کے مسئلہ نہیں ہے, اسی پیسے کے ظلم میں بھی جڑوں میں جائیں گے بہت کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. پیسے کے جو ظلم ہوتا ہے جڑ میں کچھ اور عوامل درکار ہوتے ہیں. معیشت کے لحاظ سے ظلم ہو سکتا ہے, آزادی کے لحاظ ظلم ہو سکتا ہے, امن امان کے لحاظ سے ظلم ہو سکتا ہے, عدالت کے حوالے سے ظلم ہو سکتا ہے, ثقافتی لحاظ سے ظلم ہو سکتا ہے, ثقافتی الغار جو راہبر معظم اس پر کافی تاکید کرتے، 20-30 سال سے میں سنتا رہا ہوں، ثقافتی الغار، ثقافتی شب خون عالم اسلام پر مارا جا رہا ہے، ہماری ثقافت کو نابود کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے ظلم کو ہم ظلم ہی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایسا زمانہ ہے کہ بشر علمی لحاظ سے ترقی کرتا جا رہا ہے، باشعور ہوتا جا رہا ہے، چاہے اہل حق ہو چاہے اہل باطل ہو، ان کے شعور بڑھتا ہے، بصیرت بڑھ رہی ہے، غلط اور صحیح سمجھنا آسان۔ دیکھو ابھی میڈیا میں ترقی کی وجہ سے سیاست مداروں کے ساتھ بہت سے، سب تو نہیں لیکن بہت سے کیا ہے، سازشیں برملا ہو جاتی ہے، ان کے نقشے لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے، ان کے ہتھ کنڈے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ فرض کہ ہمارے ملک میں سعودی کے خلاف کچھ کہنے کی اجازت نہیں، ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کہنے کی اجازت ہے، پیسہ کا زور بہت ہے، ضمیر فروشی اور ضمیر کا خریدنے کے سلسلہ شدت کے ساتھ جاری ہے، لیکن تب بھی میڈیا کی وجہ سے بہت حد تک لوگوں کے شعور بلند ہو گیا ہے، اگرچہ میڈیا کے ذریعے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ ہر ٹی وی اسٹیشن کو دیکھیے، جس کے ساتھ وفادار ہے، لوگوں کے فکر کو اس کے حق میں بنانے کی کوشش کے تجزیے، سوالات، خبریں وغیرہ سب اسی قسم کے، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ کہتے تو کچھ سمجھ میں آنا آسان ہو جاتا ہے کسی حد تک۔ تو مقصد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو ظلم تھا، ظلم تھا لیکن انسانوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا ظلم، ظالم نے اپنے اوپر مقدس نقاب ڈالا تھا، صحابہ پیغمبر ہے، فلان ہے، تابعی ہے، یہ ہے وہ، خلاصہ اپنے اوپر نقاب ڈالا تھا۔ لیکن بشر اتنے سمجھدار ہو جائے گا آہستہ آہستہ، یعنی علمی لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے ترقی کرے گا، اب نقاب اٹھیں گے، یہ کہ بعد دیگر یہ نقاب اٹھیں گے، نقاب اٹھنے سے خود بخود پوری دنیا امام کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ابھی میں بازار سونا خریدنے کے لیے جاؤں تو دھوکہ دیں گے، لیکن جو سونا خریدنے کا عادی ہے، وہ جو ماہر ہے، وہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے، دھوکہ نہیں کھائے گا، صحیح سونا خریدے گا۔ اسی طرح سے انسانی معاشرہ ابھی بھی امام حق و امام باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بہت کم ہے، نہ شاذ نادر لوگوں کے پاس ہے، لیکن ایسا مرحلہ تک آئے گا، ٹھیک ہے غلط کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، لیکن صلاحیت آئے گی صحیح کو سمجھنا، غلط کو غلط سمجھنا، صحیح کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت آئے گی۔ بس ظلم تو ہے لیکن اہل عالم باشعور ہوتے ہیں، ظالم اور عادل کے فرق سمجھ سکتے ہیں، ظلم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکتے ہیں، اعتقادی ظلم، سیاسی ظلم، امن و امان کے ظلم، ثقافتی ظلم، ظلم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکتے ہیں، ظالم کے چہرے کو اوپر سے نقاب اٹھا۔ میں دیکھوں گا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کربلا کے قیام کے ایک اہم ہدف، کربلا کے قیام کے متعدد اہداف و مقاصد ہے اور سب حاصل ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک اہم ہدف یہ تھا کہ باطل کو رسوا کرنا، باطل کے چہرے سے نقاب اٹھانا، یزید کے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ بنو امیہ چاہتے تھے اسلام کے نام کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن کب نام مٹا سکتے تھے؟ جب وہ خلیفہ رسول ہو، لوگ اس کو حق سمجھے۔ ایسا ہے نا، کربلا میں کیا کیا، کہتے تھے کہ میدان کربلا میں پانچویں امام فرماتے 30,000 نے حملے کیا خیمہ گاہ حسینی کی طرف، قصد قربت کے ساتھ، چہرے پر نقاب ڈالا تھا، یعنی میں یزید یہی کہتا تھا، میں خلیفہ رسول خدا ہوں، حسین اگرچہ نواسا ہے، بہت سن کو پتہ بھی نہیں تھا نواسا ہونا، لیکن اگرچہ نواسا ہے لیکن پیغمبر کی خلاف ورزی، آپ نے مشہور سنا ہے نا، حسین اپنے نانا کی تلوار سے مارا گیا، یعنی میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے حسین کو مارتا ہوں۔ اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ پھر مدینہ میں جس نے قتل عام کے اصحاب پیغمبر کو یزید کے کارندے نے، مسجد نبوی میں ستونوں تک خون کھڑا ہو گیا، گھوڑے باندھ دیے گئے، اس آدمی کیا کہا، کمانڈر نے کہا کہ میں نے کوئی نیک کام کیا تو یہی کام کیا۔ یہ دوسرے کربلا کے بعد دوسرے سال ہے نا، تیسرے سال میں خانہ خدا کو آگ لگا دی، اس لگانے والے نے کہا میں نے کوئی نیک کام کیا، یہی کام کیا، یعنی میں پیغمبر کے خلیفہ. ابھی ہمارے لیے تو کیا نام لطیفہ لگتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو حالات بنایا تھا، پیغمبر کے خلیفہ کی حمایت کرنا پیغمبر کے حمایت کی طرح ہے، اس کی حمایت کرتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں. حجاج بن یوسف کہتا ہے، یعنی اس حد تک لوگوں کو بیوقوف بنانے میں آگے بڑھ گئے وہاں کے مولانے وغیرہ وغیرہ، تقریر میں کہتا ہے آدمی سفر پر جائے، اس کا کوئی آدمی خط لے کر گھر پہ آتا ہے، اور دوسرا آدمی ایسا ہے، قدیم زمانے میں کسی کے حوالے کرتے تھے فیملی کو، بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، رہزن ہوتے تھے، سفر میں خطرات بہت ہوتا تھا، اسی لیے کسی قابل اعتماد آدمی کو پورا اختیار دیتا تھا گھر کا. اب ایک آدمی چلا گیا ہے، اس کے خط لایا کسی نے، اور گھر میں کیا ہے، اور ایک آدمی ہے جس کو اس نے اپنا جانشین بنایا. ان دونوں سے کون اہم ہے گھر والوں کے لیے؟ یقیناً گھر والوں کے لیے وہ جانشین اہم ہے، کہ جانے والے نے کہا ہے کہ میرے سارے اختیارات اس کے پاس، خط لانے والا کوئی اہم نہیں ہے. اس نے خط لایا، ڈاکے ہے، خط لایا، خط لیا، پڑھا کیا لکھا کیا نہیں لکھا ہے. پیغمبر خط لانے کی والا طرح ہے، کہتے پیغمبر پیغام لانے والا ہے، رسول عربی زبان میں بھیجا ہوا آدمی، خدا کے پیغام لانے والا ہے، اور خلیفہ خدا کے جانشین ہے، پیغمبر کے جانشین. اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا، یعنی اس زمانے کے مسلمان جہالت کی وجہ سے. ابھی خود ہمارے معاشرے میں نہیں دیکھتے، مسجد میں مت جاؤ، علی کے مقتل ہے، نماز کی کیا ہو سکتی ہے، قضا ہو سکتی ہے، عزاداری کی قضا نہیں. یہی لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ باشعور ہو جائیں، کافر ہو، مسلمان ہو، مسلمانوں کے جو بھی فرقہ ہو، باشعور ہو جائیں گے. علم بڑھتا جا رہا ہے نا، علمی لحاظ سے انسانی معاشرہ کبھی نہیں رکا، ممکن ہے کبھی علمی سفر تیز رہا ہو، کبھی علمی سفر آہستہ دھیما رہا ہو، لیکن قدم بہ قدم بشر ترقی کی طرف جا رہا ہے. اس وجہ سے بشر علمی اس مرحلہ تک پہنچ جائے گا. شہید مطہری تشبیہ دیتے ہیں، البتہ تشبیہ فلاسفہ کے پاس ہے، کہ بشر کی زندگی کی تین مرحلے، بچپن ہے، بچپن میں کیا ہوتا ہے، کھیل کود کسی اور فکر میں نہیں ہوتا ہے، جوانی ہے، جوانی میں قوی شہویہ غضبیہ، خواہشات کو تکمیل کرنا، غصہ اتارنا، غصہ آ جائے لڑ پڑتے ہیں، خوش ہو جائے مزہ لیتے ہیں، بالکل یہ حیوانی صفت ہے. حیوان کیا کرتا ہے، غصہ آ جائے سینگ مارتا ہے، کھانا مل جائے تو ٹوٹ پڑتا ہے، یہی ہے نا، یہ انسان کے حیوانی پہلو ہے. کہتے ہیں ہم اس دور سے ابھی گزر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں یہی ہے نا، یا قوی شہویہ یا قوی شہوی، اردو والا معنی نا عربی میں یعنی چاہتے ہیں، یہی دو انسانی اقدار کی سوچ میں نہیں ہیں، لیکن آگے بڑھ رہے ہیں. خود مغرب میں مغربی مفکر نے کہا تھا، مغرب کا آئندہ 200 سال میں پورا مغرب میں اسلام آئے گا. وہ احساس کر رہے تھے کہ مغرب والے باشعور ہو رہے ہیں، اور قدم بہ قدم اسلام کو ہی واحد دین سمجھتے ہیں جو قابل قبول ہے. تو اس مرحلے تک بس فرق کیا ہوا، ظلم شرائط میں سے ہے، لیکن کون سا ظلم، ظلم کرنا نہیں، ظلم کا سمجھنا. ظلم کی وجہ سے امام پردہ غیب میں گئے، لیکن جب انسانی معاشرہ ظلم کو سمجھتا ہے، ظالم کو سمجھتا ہے، ظالم کے ہٹکنڈوں کو سمجھتا ہے، ظالم کی سازشوں کو سمجھتا ہے، ظالم کے نقشوں کو سمجھتا ہے، جڑوں کو سمجھتا ہے، اور سب کو سمجھ میں آنے کے بعد ظالم تقریباً کیا ہو جاتا ہے، بے مددگار ہو جاتا ہے، اس کے دھوکوں میں کوئی نہیں آتا ہے، یعنی پورا معاشرہ ظالم کے خلاف ہو جاتا ہے. دیکھو اسی آپ کے پاکستان میں کوئی حرج نہیں ہے، مسجد کے اندر ہے، ورنہ ہم کسی گروہ کی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ کرپشن کا مسئلہ، یہ پاناما کا مسئلہ، کرپشن تو ہمارے پاکستانی کی زندگی کے اصول دین میں سے ہے، لیکن پاناما کا مسئلہ، یہ مسئلہ کسی وزیر نے کہا تھا بھول جائیں گے، کوئی اہم چیز نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے اس کو اٹھایا، اتنا اٹھایا رکھا کہ اب ایک مسلمہ کے طرح تقریباً بن رہا ہے، یعنی اوپر کے لوگ بھی اس کو بھولنا چاہتے ہیں نہیں بھول سکتے. ایک مسئلہ کو اٹھایا نا، انسانی معاشرہ اب یہ جس مقصد سے بھی اٹھایا وہ اپنی جگہ پر، انسانی معاشرہ جب باشعور ہوتا ہے تمام ظالمین اسی طرح سے رسوا ہو جائیں گے، اب وہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے عوام کو، لوگوں کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ استعمال کے کربلا میں حسین کے خلاف، مدینہ میں اصحاب و تابعون مسجد نبوی کے خلاف، مکے میں خانہ خدا کے خلاف استعمال کے مسلمانوں کو، قرآن کو استعمال کیا حدیث کے خلاف، لیکن ابھی یہ مرحلہ بس ظلم اس وقت کے جو ظلم ہے، پہلے ظلم کے دن فرق یہ ہے کہ اس وقت لوگ ظلم کو جب سمجھیں گے ظالم کے نقصان میں ہوگا۔ حارث کے کربلا میں امام حسین نے ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھایا، یہ بتائیے یہ یزید جو ہے یہ اسلام کے خیرخانی پیغمبر کے جانشینی دشمن پیغمبر ہے، یہ پیغام اس طرح سے ملا جو کربلا میں جس انداز میں امام نے کربلا کو پیش کیا، یہ پیغام مل گیا اور اسلام کو نجات ملی یزید کے ہاتھوں سے، ورنہ سابقہ ادیان نابود ہو گئے، اسلام کو بھی نابود ہونا تھا۔ مسلمانوں کو پیغام ملا یہ لوگ اسلام کے خیرخواہ نہیں ہے، اقتدار تو یزید کے پاس رہا لیکن اب کوئی اعتبار نہیں کرتا تھا ان پر، اسلام کو ختم کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، دیکھو ایک نقاب اٹھانے سے۔ لیکن ایسا زمانہ آئے گا تمام ظالمین کے تمام نقشوں کے اوپر سے نقاب اٹھے گا، چہروں سے نقشوں سے نقاب اٹھے گا، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اس کام کو کون کرے گا؟ ہمیں کرنا ہے۔ انسانی معاشرہ ترقی کی طرف جا رہا ہے لیکن اس دنیا کے ظالمین کو رسوا کرنے کی ایک اہم ذمہ داری ہمیں، دیکھو انقلاب ایران کے بعد جو کل تک سب کے سب امریکہ کے پٹھو تھے اور اسلام کے علم بردار، سعود عرب کو کون سمجھتا تھا امریکہ کے پٹھو ہے، سمجھتے تھے اسلام کا علم بردار ہے، اب عالم اسلام میں کافی حد تک اس کے چہرہ سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے پیسے کے ذریعے ضمیروں کو خریدتا ہے وہ الگ مسئلہ، تو یہ آہستہ آہستہ اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے کہ دنیا کے حقیقی چہرہ دنیا والوں کے سامنے آ جائے، کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ دوسرا ہم خود ظالمین کے ساتھ مقابلہ کر کے ظالم کے لیے، سید حسن رسول اللہ کہتے تھے کہ میں ہم اسرائیل کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے، وہ گولی مارے ہم پتھر ماریں گے، بھل باطل کو ظالم کو سکون کے ساتھ زندگی کرنے کا موقع نہیں دیں گے ہم، یعنی ہم اہل حق جب مقابلہ کرتے ظالمین کے ساتھ، ظاہر حکمت عملی ہونا چاہیے، صرف جذبات نہیں ہونا چاہیے، مصلحت کو دیکھنا چاہیے کس طریقے سے کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پر پیغمبر خدا نقشے تیار کرتے تھے، سوچتے تھے، پروگرام کرتے تھے، جاسوس بھیجتے تھے، سارے وسائل سے کام لیتے تھے تاکہ ہمیں یہ پیغام دے دے کوئی کام کرنا چاہے صحیح سوچ سمجھ کر اقدام کرنا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہم تجربہ کار ہو جائیں گے، ہماری طاقت بڑھے گی، صلاحیتیں بڑھے گی، اس عالم میں جب امام آئیں گے امام کی طرف سے حکومت چلانے کی صلاحیت آئے گی، امام کے لشکر میں بیٹھ کر باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت آئے گی، اس ظلم کے نتیجے میں اہل حق کی مہارتیں زیادہ ہوگی۔ دیکھیے ابھی حزب اللہ لبنان کتنے ماہر ہو گئے، وہ اسرائیل جس پر عرب کے 27-28 ممالک جس کے سامنے سے بھاگتے تھے، یہ کامیاب ہو گئی، یہ تجربہ ہے، تجربات سے انسان ترقی کرتا، باطل کے ساتھ جب خدا کے لیے مقابلہ کرتا ہے اس کی صلاحیتیں شکوفا ہو جاتی ہے، خدا بھی مدد کرتا ہے۔ ایران کو دیکھیے، اپنے ہدف سے پیچھے ہٹے بغیر پورا مغربی دنیا لبنان کے مسئلے میں، اسرائیل کے مسئلے میں، سوریہ کے مسئلے میں، فلسطین کے مسئلے میں، آپ لیجئے کہ یہاں پر کیا نام یمن کے مسئلے میں، پوری مغربی دنیا امریکہ وغیرہ سب عاجز آ گئے، کامیاب وہ نہیں ہوئے نا، بلکہ اس طرف کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہی حکمت عملی ہے، اہل حق جب خدا کے نام لے کر اٹھتے ہیں تو خدا کامیابی دیتے، اور یہ بھی مسلسل تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ بم ہے، اسلحہ ہے، ٹھیک ہے ظلم و ستم کرتے ہیں، یہاں نہ ہم ظلم کرتے ہیں، یعنی اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹے، اگر ان کی طرح ظلم کرے تو پھر ہم لشکر امام میں نہ ہوتے، کسی اسلامی حکم کے خلاف ورزی کیے بغیر مظلومیت کے ساتھ اصولوں پر پابند رہ کر جو ایران کے ساتھ جو مذاکرات کیا وہ مجبور تھے، ان کی توہین تھی، سپر طاقتیں ایک ملک کے ساتھ مذاکرات کر رہے، وہ بھی تقریباً ایک سال دو سال، ان کے انا کے لیے بھی بات تھی. وہ امریکہ جب کسی کے ساتھ بات کرتے کہتے وہ مذاکرات نہیں کرتے, کہتے یہ کرو, باہر میڈیا کو جو بھی کچھ کہے لیکن اندر کے گفتگو میں کہتے یہ کرو, حکم ہوتا ہے, حکم ہو. دیکھیں ٹرمپ کے آتے ہی ہمارے وہ مولانا صاحب وغیرہ کو اندر ڈال دیا. ٹرمپ نے ہندوستان کی طرف تمایل کا اظہار کیا ہندوستان کے حق میں, تو یہاں وہ مولانا جو کیا نام لشکر جیش کون تھے, لشکر طیبہ وغیرہ والا اندر ڈال دیے. اتنے ڈر جاتے ہیں اتنے. ابھی وہ ابھی اختیارات بھی ٹرمپ نے نہیں سنبھالا تھا اس حد تک, لیکن ہمارے پاس وہ اہل بیت کے مکتب ہے, ظاہر ہے کربلا ہمارے سامنے ہے, ڈرنے کے معنی نہیں رکھتا ہے. ظاہر ہے حکمت عملی الگ ہے, خوف خدا کا لیکن اہل باطل سے محتاط رہنا ہے, عقل و حکمت کے ساتھ کام کرنا, یہ ایک مسئلہ ہے. تو ظلم کا سمجھنا اور سمجھانا اور مقابلہ کرنا امام کے ظہور کے شرائط میں سے ایک ہے. دوسرا 313 آدمی کا ہونا, 313 پہلی آواز پر آئیں گے. پھر حدیث میں کہ 10,000 نفری بعد میں آئیں گے تو امام قیام شروع فرمائیں گے, پہلے 313 پہلی آواز پر پہنچ جائیں گے. یہ تو بہت عجیب و غریب لوگ ہیں. یہ 313 حدیث میں ہے کہ یہ حکمران ہے, یہ قاضی ہے, یہ فقی ہے, یعنی بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں یہ 313. لیکن آپ امام کی آواز آ جائے, اپنی بیوی اس کو بھی ساتھ لیے بغیر بھاگ جائیں گے. یہ بہت تقویٰ کے اعلیٰ درجہ پر ہونے کی ضرورت ہے نا. ابھی آپ خود تو تصور, بچے ہیں, بچے کو بھی چھوڑ کر دوڑ دیجیے, اگر بچہ کو لے کے جانے میں ٹائم لگ جائے فوراً چلے جانا, یعنی فنا فی اللہ کے اس اعلیٰ درجہ پر پہنچنے کی ضرورت. لیکن 10,000 بعد میں, ان میں 50 عورتیں بھی 313 میں. تو خلاصے ایسی صفات ان کی بیان کی کہ رات کے عابد ہے, دن کے شعر ہے. امام نے فرمایا, ائمہ نے فرمایا, یعنی عبادت گزار بھی ہے, نہ ان کے مسجد سے باقی مقتل امام کہہ کر بھاگ جائے. رات کے شعر, رات کے عابد دن کے شعر. رات خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ مضبوط ہو تو آپ شعر بنتے ہیں. اگر خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو, مضبوط نہ ہو, ایسا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں خدا پر یقین ہو تو قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے نا, اگر عابد نہ ہو قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. حدیث کہتی ہے کہ یہ رات کے عابد ہے, دن کے شعر ہے. ان میں ہر آدمی کی طاقت 40 آدمیوں کے برابر ہے. امام کے انتظار کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے ثواب پیغمبر و ائمہ کے زمانے میں رہنے والے مومنین 50 مومن کے برابر ہے, کیونکہ امام کی غیبت میں یقین رکھتے ہیں اپنے امام پر, یعنی اہل یقین ہے, اہل عمل ہے, اہل ہمدردی ہے, اہل مساوات ہے, اتحاد ہے, نظم ہے. یہ صفات ان کے. 313 پھر 10,000, یہاں سے پتہ چلتا ہے امام منتظر ہے ایسے لوگوں کا. کیوں؟ امام کا ہدف ہدایت کرنا ہے, خدا کا ہدف بھی ہدایت کرنا ہے. اب سابقہ پیغمبر اور ائمہ کے ساتھ لوگوں نے نہیں دیا, اسی لیے نہیں کر سکے. زبردستی کرنا, کرنے کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. عرض کیا, صرف استاد لائق ہونے سے بچے ترقی نہیں کرتے ہیں. مثلاً ایٹم کے جو سب سے بڑا سائنسدان ہے, وہ آ جائے پہلی کلاس کے بچوں کو زندگی بھر درس دیتا رہے, قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. استاد میں بھی لیاقت ہو, شاگرد میں بھی استاد کے باتوں کو لینے کی لیاقت ہو. امام و پیغمبر میں لیاقت ہے, شک نہیں ہے, لیکن امت میں وہ آمادگی کی ضرورت ہے. اپنے اندر وہ پاکیزگی, وہ صلاحیت پیدا کرے. روایات نے بیان کیا ہے, روایات نے بیان کیا, امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ نہ ہوتا تو تم ہماری ملاقات نصیب ہو جاتی, ہم تم سے دور نہ ہوتے. تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے. یعنی باقی ائمہ حاضر تھے اس کے باوجود غائب تھے نا, حاضر تھے اس کے باوجود تنہا تھے. تو اگر انہی حالات کے ساتھ امام بھی آ جائے تب بھی تنہا ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس صفات اپنے اندر پیدا کرے. درود پڑھیے محمد وال محمد پر. امام منتظر ہے ایسے افراد کے کہ ظلم کے ساتھ مقابلہ کرے، ظالمین کو رسوا کرے، اور اپنے اندر اعلیٰ صفات ہو. جو دعا افتتاح انشاءاللہ آپ رمضان میں پڑھیں گے رات کے وقت، اس میں فرماتے ہیں امام کے نواب خاصہ میں سے غالباً حسین ابن روح کی یہ روایت ہے، ان چار نواب میں سے ایک کی روایت ہے دعا افتتاح. اس میں امام فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کے بعد بھی آ کے میری زیارت کرتے نہ رہو. اب یہ الفاظ میں رہے، اللہم انا نرغب الیک فی دولت، اس دعا کے آخر میں ہے نا، کریمت تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ. خدایا جب امام کی حکومت آئے گی جس میں اہل اسلام اور اہل اسلام کی عزت ہوگی، منافق اور نفاق اور اہل نفاق کی ذلت ہوگی، و تجعلنا فیها من الدعات، خدایا اس دور میں امام ظاہر ہے، اس دور میں ہمیں داعی بنا دے. ہمیں کیا بنا دے؟ اس دور میں داعی بنا دے، لوگوں کو خدا کی طرف بلائے، امام کا ہم مقصد ہو. والقاد الى سبیلک، لوگوں کے رہبری کرے، داعی فکر دینے والا ہے، رہبری عملی کام کرنے والا ہے، لوگوں کے رہبری کرے خدا تک لے جائے. امام فرماتے ہیں میری حکومت کے دوران بھی تمہارا ہدف یہ ہونا چاہیے. آپ زیارہ جو پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آخر میں فرماتے ہیں سہل لنا مخرجک واجعلنا من المستشهدين، خدایا ہمیں امام کے سامنے شہید ہونے والوں سے قرار دے. اس کے راز کیا ہے؟ اس کے راز یہ ہے کہ بہت سے لوگ تھے خدا کے نمائندوں کے منتظر تھے، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے منتظر تھے، تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ منتظر تھے، خدا نے اپنا نمائندہ بھیجا، جس ہستی کے منتظر تھے وہ آ گئے، بنی اسرائیل کو آپ لیجئے باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت موسیٰ آ گئے، کہتے ہیں کہ اودین من قبل ما جئتنا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف ہو رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف میں پڑے ہوئے، آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اتنے معجزات دیکھا حضرت موسیٰ کے دست میں، خود قرآن میں ہے نا، اتنے معجزات دیکھا ہے، اس کے باوجود 9 آیات قرآن کہتے ہیں 9 معجزات اسی مصر میں دیکھا ہے، ان میں سے ایک وہی کیا ہے، دریا سے گزرا ہے اور پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا ہے، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نکلے اور فرعون، اتنی ترقی کے باوجود فرعون، لشکر فرعون سب غرق ہو گئے. ان سب کے بعد یہ لوگ کیسے ہو گئے؟ جیسے ہی باہر نکلے کچھ بت پرستوں کو دیکھے، موسیٰ سے کہتے اے موسیٰ یہ ان کے لیے بت ہے، ہمارے لیے بھی ایک بت بناؤ تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. حضرت موسیٰ نے نجات دی کیونکہ یہ لوگ اہل معرفت نہیں تھے، نہ خدا کو مانتے نہ موسیٰ کو خدا کے نبی سمجھتے، کیونکہ جب خدا کو نہ مانے تو موسیٰ کو خدا کے بت چاہتے ہیں. جب حضرت موسیٰ میقات کے لیے گئے، سامری نے کیا کیا، جو کچھ سونا لوگوں کے پاس تھا ان کو جمع کیا اور اس کو اس طریقے سے بنایا جیسے آج کل کے کھلونا ہوتا ہے، ہوا اس میں داخل ہوتی تھی، گھوم کر نکلنے تک آواز نکلتی تھی، تو سب سجدے میں پڑ گئے. سامری نے کہا یہ تمہارا خدا یہی ہے، سونے سے بھی بنا ہے، خوبصورت ہے اور آواز بھی نکلتی ہے، ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا کسی کھلونے کو جس سے آواز نکلے. کوئی شاعر کہتا ہے تعجب ہے بنی اسرائیل کی حالت پر یا عوام کی حالت پر، وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ کے اتنے معجزات کے باوجود اس کو نبی نہیں مانتے ہیں، لیکن کھلونا کو کیا ہے آغا، وہ کھلونا ہے اس کو خدا ماننے لگے ایک آواز نکلنے سے. عجیب و غریب ہے، جب جہالت ہو، حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مانتے ہیں لیکن گوسالہ کو خدا مانتے، یہ انسان تو کیا وجہ. اس کے بعد حضرت موسیٰ پر الزام لگایا، آپ نے حضرت ہارون کو قتل کیا ہے، اور حضرت موسیٰ نے کہا بیت المقدس فتح کرو، صحرا سینا میں تھے یہ لوگ، بیت المقدس فتح کرو، خدا نے وعدہ کیا ہے آپ جیت جائیں گے. کہا کہ قرآن میں اذهب انت وربك فقاتل، آپ اور آپ کے خدا جاؤ جنگ کرو، ہم ادھر بیٹھے، انا ہاہنا قاعدون، ہم بیٹھے ہیں آئیں گے. نجات دینے والا آ گیا لیکن نجات دینے والے کو مسلسل تنگ کرتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا پیغام جس کو لے کے آیا ہے توحید کا پیغام ہے، اس کو چھوڑ کر بت پرستی چاہتے ہیں. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، طالوت کی مثال ہے، پیغمبر خدا پر ایمان لانے کے لیے یہودی آئے تھے، یہودیوں سے سن کر عرب مشرکین نے ایمان لایا پیغمبر پر، یہودیوں نے کہا نہیں یہ ہمارے یہودی نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. مسلمانوں نے حضرت علی خلیفہ وقت کے خلاف انقلاب کیا، حضرت علی کے پاس آیا اور زور سے آپ کو خلیفہ بنایا، لیکن جب علی نے عدالت پھیلائی تو یہ کہ بات دیگری چھوڑ کر شام چلے گئے۔ بنو امیہ کے ظلم کے ستنگ آ کر اہل کوفہ نے حسین کو ہزاروں خط لکھا، لیکن جب دیکھا شام سے لشکر آ رہا ہے تو کیا ہے، حضرت مسلم کی دوسری نماز ختم ہوا، باہر نکلے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ واقعی یہ لوگ چاہتے تھے، امام حق امام حسین کو چاہتے تھے، علی کو چاہتے تھے، لیکن وہ چاہت اتنی مضبوط نہیں تھی، معرفت کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے راز خود علی فرماتے کیوں یہ لوگ خیانت کرتے ہیں، نجات دینے والوں کو بلاتے ہیں، نجات دینے والے جب آتے ہیں تو خیانت کرتے کیوں، خود علی فرماتے لیس امری و امرکم واحد، میری بات اور آپ کی بات ایک نہیں ہے، اریدکم للہ، میں تم کو خدا کے لیے چاہتا ہوں، وہ ترودین انہیں لیے انفسکم، میں اور تم مجھ کو اپنے لیے چاہتے ہو، میرا مقصد خدا ہے، تمہارا مقصد دنیا ہے، میرا مقصد خدا ہے، تمہارا مقصد دنیا ہے۔ دو مسافر اگر منزل ایک نہ ہو دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، یہی وجہ تھا کہ علی نے دعا کہ خدایا مجھ کو اٹھا لینا ان کے درمیان، بدترین آدمی سے ان کو دوچار کرنا۔ یہ نہ صرف علی کی دعا ہے، یہ قانون خلقت ہے، یہ سنت الہی ہے۔ کیا ہے، لئن کفرتم ان عذاب شدید، نعمت کا کفران کریں گے شدید عذاب میں کیا ہو جائیں گے، علی کی نعمت کا کفران کرے تو بنو امیہ کے عذاب میں مبتلا ہونا تھا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ راز یہی ہے کہ جس ہستی کے انتظار کر رہے تھے اس کے انتظار نہیں کر رہے تھے، مشکلات سے بچنا چاہتے تھے، فرعون ظلم کر رہا تھا ظلم سے بچنا چاہتے تھے، ابھی امام زمانہ کے انتظار کرنے والے کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی سنا ہے امام کے زمانے میں عدل و انصاف ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، بھیڑیا اور بھیڑ مل کر پانی پئیں گے، ابھی دہشت گردی ہے وغیرہ وغیرہ ہے، تو امام آئیں گے یہ در بدر ختم ہو جائے گا، کوئی ہے نا شعر کوئی پڑھتے تھے، یہ آج دن کے جو در بدر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر اسی کے لیے امام کے انتظار کرتے ہیں تو امریکہ کہے گا بھائی ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں امام کے انتظار کرے، بھی امریکہ کے ساتھ دیں گے، آپ کا ہدف امام کا ہدف نہ ہو، اگر مشکلات سے بچنے کے لیے امام کو چاہتے ہیں تو ابھی امریکہ یہی کر رہا ہے نا، عمر سعد اب چلا گیا واپس ابن زیاد کے بعد، کے بعد کہتا ہے کہ میں رے کی حکومت قبول کروں تو عیاشی کر سکوں گا، حسین کو شہید کروں تو جہنم جاؤں گا، کیا کروں، کہتا ہے یہ نقد ہے، ابھی مل رہا ہے رے کی حکومت، ابھی مل رہی ہے اور جنت بعد میں، ابھی جو مل رہا ہے اسی کو لے لے۔ تو یہ بھی یہی خود آپ منطقی طور پر سوچیں نا کہ آدمی امام کا اس لیے منتظر ہے کہ پیسہ مل جائے، نعمتیں عام ہوں گی، تو ابھی امریکہ پیسہ دیتا ہے، فرض کرے ہم سب کو نہیں دیتے ہیں، وہ بڑوں کو دیتے ہیں، اسی لیے بڑے لوگ بک جاتے ہیں نا زیادہ، ہم تو عام عوام بے جہالت کے ذریعے ختم کرتے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، مفت مفت لشکر شیطان بن جاتے ہیں، جو خاص لوگ تیز لوگ ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن وہ بک جاتے ہیں، وہ امام کے منتظر تھے تاکہ نعمتیں عام ہو جائیں، ابھی کوئی باطل طاقت یہی پیسے دے دے اس کے تو پھر امام کے انتظار نہیں کرے گا، یا امام کے منتظر ہے مشکلات سے بچنے کے لیے، اگر کوئی ابھی اس کے پشت پر کھڑا ہو جائے تو نہیں، اسی لیے اب دیکھ رہے بڑے لوگ بک جاتے ہیں، ہدف امام کا ہدف نہیں ہے، اگر ہدف امام کا ہدف ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا ہدف قرب خدا ہے، خوشنودی خدا ہے، اصلاح معاشرہ ہے، اب یہ اہداف امریکہ کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا، انگلینڈ کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا، دوسری باطل طاقتوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا، تو ہمیں اپنے ہدف کو الہی بنانا ہے، امام کا جو مقصد ہے اسی مقصد کو اگر ہم نے اپنایا تو پھر ہم منحرف نہیں ہوں گے، ورنہ ہم امام کے سپاہی بننے کے لائق نہیں ہیں، امام سے پہلے دوسروں کے سپاہی، بہت سے لوگ دوسروں کے سپاہی بن گئے کیونکہ ہدف کچھ اور تھا ان کا، ان کا ہدف اہل کوفہ آپ کے سامنے شاہد ہے، وہ علی کو چاہتے تھے لیکن دنیا کچھ زیادہ چاہتے تھے۔ ایک اہم مسئلہ ہے، تو ہمیں امامت کی معرفت ہو جائے. امام کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے کیوں امام کو امامت کے عہدے دیے؟ یہ سمجھ میں آ جائے مسئلہ حل ہے. ہمارے سمجھانے میں غلطی کی ہے، ورنہ ہمارے لوگوں کے دل میں عشق امام ہے، محبت امام ہے. یہ سمجھ میں آ جائے امام کا ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے، اس مقصد کے لیے قربانی دی ہے، تو اس وہ مقصد ہمارا بھی مقصد بن جائے گا. لیکن بتانے والوں نے کہا کہ نہیں، آپ رونے کے لیے خلق ہوئے ہیں، اس کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، عمل کے لیے خلق نہیں ہوئے، امام کے مقصد کے لیے خلق نہیں ہوئے. خلاصہ اس قسم کی جو ایک قسم کے گمراہ کرنے والی طاقتیں ہیں، وہ آل محمد کے چاہنے والے جو حقیقت ہے، ان کی ذمہ دوسرے کیا کر سکتے ہیں؟ جو امام سے محبت کرتے وہی عالم کو امام کے استقبال کے لیے تیار کریں گے. ابھی ایک امام خمینی نے پوری دنیا کو امام کی طرح متوجہ کیا نہیں کیا؟ متوجہ تو کیا نا. پھر دوسرا مرحلے قدم بہ قدم آگے بڑھنا. ایک رہبر نے، ایک حسن نصر اللہ نے، کچھ مجاہدین نے، کچھ مخلصین نے، عراق میں دیکھیے شیعوں کی اکثریت ہزار سال سے، لیکن کبھی شیعہ حکومت نہیں تھی، ابھی آ گئی کسی حد تک. یہ بہرحال امید کی کرنے ہیں، انشاءاللہ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کا مقصد، مقصد تخلیق انسان، مقصد امامت کیا ہے. زیادہ وقت آ گیا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.